أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عما بعد فمن وصية لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين عليهما السلام أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زغي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا درود بھیجیے محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اے بیٹا حسن اور حسین تقوی الہی اختیار کرو دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھو دنیا کی کسی شے کے چلے جانے پر غمگین اور افسردہ نہ ہو وقولا بالحق حق کو اپنی زندگی کا شعار قرار دو وعملا للاجر اور جتنے بھی اعمال تم اپنی زندگی میں بجا لاتے ہو اسے اجر کسی معاوضے کے بدلے میں بجا لاؤ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا مظلوم کے مددگار اور ظالم کے دشمن رہو اعزان گرامی آپ کی خدمت میں آج اور کل کی گفتگو میں انشاءاللہ انہی دونوں جملات کو کسی حد تک پیش کرنا چاہوں گا کہ امام ان دو جملات کے ذریعے سے کیا پیغام چاہنے والوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں فرمایا کہ تقوی الہی تم اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ تم حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو اور اگر چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ مریض ہو یا نہیں ہو تو یہ دیکھو کہ دنیا کی اشیاء کی نسبت سے تمہارا کیا کردار ہے ملنے پر خوشی اور جانے پر افسردہ اور غمگین تو نہیں ہو کہیں اگر غمگین ہو رہے ہو سمجھ جاؤ دنیا کے محبت کے مرض میں مبتلا ہو وقولا بالحق جب تک انسان متقی نہ ہو جائے جب تک اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی نہ کر لے حق بات تمہاری زبان پر کبھی نہیں آ سکے گی لہذا جتنا انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا چلا جائے گا جتنا دنیا کی محبت سے اس کا دل خالی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی حق بات سے اس کی زبان اور حق خیالات سے اس کا ذہن بھرتا چلا جائے گا اور پھر اس کا ظہور اس کے کردار میں اس طرح سے ہوگا کہ اس کا ہاتھ اس کے پیر اس کے تمام اعضاء و جوارح سوائے حق کے اور کوئی عمل بجا لاتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر اور بارہا اس گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں ان جملات کو پیش کیا بہرحال بعض سامعین کی جانب سے چونکہ یہ بات کہی گئی ہے لہٰذا پھر تکرار کر دوں کہ جس قدر یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھو، اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو. دنیا کی نعمتیں پروردگار متعال مومن کے لیے قرار دی، اس کا فقط اور فقط مطلب یہ ہے کہ ان دنیا کی نعمتوں میں اس طرح سے مستغرق نہ ہو جاؤ، اس طرح سے محو نہ ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کو فراموش کر دو، وغیرہ یہ ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں مومن کے لیے پروردگار متعال نے بنائی، بہترین طریقے سے اس سے استفادہ کرو، اس طرح سے کہ اس سے اپنی آخرت بناتے چلے جاؤ. کہ خود یہ معصوم کے جملے کہ کافر اور مومن میں فرق ہی یہ ہے کہ کافر بھی دنیا سے استفادہ کرتا ہے، مومن بھی استفادہ کرتا ہے، لیکن کافر دنیا سے دنیا کے لیے استفادہ کرتا ہے، مومن اسی دنیا سے آخرت کو بنا رہا ہو، مومن اسی دنیا سے اپنی آخرت سنوار رہا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو، کبھی بھی یہ مطلب نہیں. یہی سبب ہے کہ اس مرض سے جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو غریب آدمی یہ احساس نہ کرے کہ میں اس مرض سے محفوظ ہوں. نہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے بھی غریب ہو، مال و دولت اس کے پاس نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے بہترین زندگی بسر کر رہا ہو اور دنیا کی محبت سے اس کا دل خالی. اس لیے کہ جو علامت امام نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے، یہ دیکھو کہ ملنے پر تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے، چلے جانے پر تمہارا کیا عالم ہوتا ہے. اگر انسان اسے امانت الہی سمجھے تو ملنے پر خوش نہیں ہوگا، چلے جانے پر افسردہ نہیں ہوگا، لیکن جب انسان اسے اپنا سمجھ لیتا ہے، چاہے اس کی مقدار کتنی قلیل ہی کیوں نہ ہو، غریب کے پاس تو کم ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی مقدار قلیل ہی کیوں نہ ہو، جب اسے اپنا سمجھ لے گا، اب اس موقع پر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، یہ مرض اس کے دل میں آ رہا ہے. لہذا ظاہری اعتبار سے اگر کوئی امیر ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ حتماً حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے، اور کوئی غریب ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ حتماً حب دنیا کے مرض سے خالی ہے. نہیں، امام نے بیان کیا اپنے دل کو دیکھو دنیا کی اشیاء کی نسبت سے اس دل کی کیا کیفیت اور حالت ہے. ان چار نکات کو بیان کرنے کے بعد پانچواں نکتہ کہ جو امام معصوم اس مقام پہ بیان کر رہے ہیں، وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، اے میرے بچوں حسن حسین اپنی زندگی میں جو بھی عمل بجا لاؤ اسے کسی معاوضے کے بدلے میں بجا لاؤ، اگر اجر نہیں مل رہا ہے تو عمل نہ کرو. وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ. اب بہرحال اسی علی کی زبانی یہ جملے آپ نے بارہا سنے ہوں گے، ابھی تک میں نے فقط پہلے لفظ کا تحت اللفظی ترجمہ آپ کی خدمت پیش کیا. کیا ترجمہ پیش کیا؟ حسن حسین سے کیا فرما رہا ہے مولا؟ وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، اے بچوں جتنے کام اس دنیا میں بجا لاؤ یہ دیکھ لو کہ اس کا معاوضہ بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، بغیر اجر کے اس کام کو نہیں بجا لاؤ. اب اس مقام پر آپ حضرات کے ذہنوں کو روک کر میں اس روایت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے آپ کے اذہان کسی حد تک مانوس ہیں. علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ جملے ہیں، ان العباد ثلاثہ، عبادت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آگے روایت آپ کے ذہنوں میں، عبادت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، یہ تو غلاموں جیسی عبادت ہے. غلام مالک کے ڈر سے اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. علی کہہ رہے ہیں عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جب اسے عذاب الہی کا خوف دلایا جاتا ہے تو وہ ڈر کے مارے عبادت کر رہی ہوتی ہے، یہ تو غلاموں جیسی عبادت ہے. پھر علی فرماتے ہیں ایک قوم ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ثواب کے چکر میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، اسے جب یہ کہا جائے حوریں ملے گی، اس سے جب یہ کہا جائے نہریں ہوں گی، اس سے جب یہ کہا جائے باغات ہوں گے، تو چونکہ دنیا میں وہ ان سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہے، چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی یہی سب کچھ میرے لیے فراہم ہو جائے، لہذا وہ ثواب کے چکر میں عبادت کر رہا ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں یہ عبادت تو، پہلی والی عبادت کن جیسے لوگوں کی تھی؟ غلاموں جیسی. تو کہا یہ عبادت تو تجارتی ذہن والی عبادت ہے کہ ملے گا کیا، جب ملے گا تو پھر عبادت کریں گے. اگر آج خدا کہہ دے کوئی حور وور نہیں ہے بھائی، اگر آج کہہ دیا جائے کوئی جنت میں نہریں کوئی باغات، کہیں گے بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ، ہم نے بھی مسجد کو خدا حافظ ہی کر لیا، ساری اسی وجہ سے تو ہم عبادت کر رہے ہیں اور آپ نے ہم سے یہی لے لیا. تو علی فرما رہے ہیں یہ جو جملے عبارت کے ہیں، فتلک عبادت الاجرا، یا بعض دیگر روایتوں میں یہ تو تاجروں جیسی عبادت ہے. تاجر یہ دیکھتا ہے کہ ملے گا کیا پھر تجارت کرتا ہے، اس سے پہلے وہ ٹرانزیکشن کرنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے. پروفٹ ہوگا تو ٹھیک ہے معاملہ کریں گے، پروفٹ نہیں ہے تو پھر کس بات کا معاملہ کریں گے، نماز پڑھیں گے راضی ہیں پروردگار دے گا کیا، روزہ رکھیں گے ملے گا کیا، علی فرما رہے ہیں یہ بھی عبادت کرنے والے ہیں لیکن پہلے والے غلاموں جیسی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو تاجروں جیسی عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا کی زبان پر یہ جملہ آیا، ایک قوم اور ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اسے لائق عبادت جان کر اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یہ آزاد منش لوگوں کی عبادت ہے۔ جو آزاد انسان ہوتا ہے اس کی عبادت کا یہی طریقہ کار ہے، اس نے دیکھا یہ ہے خالق، یہ ہے پروردگار، جس نے اتنے عظیم نظام کو، اتنی عظیم کائنات کو خلق کیا، اور پھر اس نے اس انسان کو ایک عجوبہ کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ معصومی کے تو جملے ہیں، تو اپنے آپ کو ایک جرم صغیر سمجھتا ہے، وفیک انطوى العالم الاکبر، تیرے اندر ایک پوری دنیا ہے۔ انسان اس طرح سے خدا نے مطالعی معرفت حاصل کرتا چلا جائے اور پھر یہ کہے اے میرے پروردگار میں نے تجھے اس قابل سمجھا ہے اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن بہرحال عزیزوں، وہ جو تیسرا درجہ ہے وہ علی کے لیے، وہ ابرار کے لیے، وہ نیکوکاروں کے لیے، وہ علیین پر رہنے والے لوگوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے علی درست ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلاموں کا طریقہ ہے، یہ تجارتی ذہن ہے، لیکن اتنا علی قبول کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر جنت کے بہانے ہی صحیح، جہنم کے خوف ہی سے صحیح، اگر تو عبادت کرنے آ جائے پروردگار متعالی، تجھے اللہ کے عبادت گزار بندوں میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ درود بھی دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے فرمایا ان العباد ثلاثہ، اللہ کی عبادت کرنے والے تین ہیں، بہرحال اب اس مقام پر آپ کی خدمت اس جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ علی جو کہہ رہا ہے کہ عبادت کی تین قسمیں، کون سی عبادت کے طریقے کار کو مولا پسند فرما رہے ہیں، پہلے، دوسرے یا تیسرے طریقے عبادت کو؟ غلاموں جیسی عبادت چاہتا ہے علی، تجارتی ذہن رکھنے والے لوگوں کو علی زیادہ پسند کرتا ہے، یا مجھے تیسری قسم کی عبادت ہے جس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں، یہ احرار کی، آزاد منش لوگوں کی عبادت کا طریقہ کار ہے۔ تو وہ علی جو عام لوگوں سے یہ کہے کہ دیکھو ٹھیک ہے تم اگر جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہو کرو، جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہو کرو، لیکن اس سے بھی ایک بڑا درجہ ہے، اس سے بھی ایک بلند مقام ہے کہ نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو، فقط انسان پروردگار کو لائق عبادت جانے اور پھر اس کی عبادت کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے وقت آخر اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے یہ کہتا جائے واعمل، کام کرو، لیکن پہلے یہ دیکھو کہ مل کیا رہا ہے، واعمل للاجر، دیکھو کہ معاوضہ کیا مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہوں، اس عبادت کو تو مولا نے وہ اسٹیٹس نہیں دیا ہے، پھر اپنے بچوں سے وقت آخر کہہ رہے ہیں واعمل للاجر، بس حتمن یہاں پر امام کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں در حقیقت امام اس جملے سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اے چاہنے والے، اے دنیا میں زندگی بسر کرنے والے، تو اپنے جتنے اعمال اس دنیا میں بجا لا رہا ہے تھوڑا سا غور کر لے، تھوڑی سی فکر کر لے کہ اس عمل کو تو جو بجا لا رہا ہے اس کی کوئی تاثیر اس آخرت کی نسبت سے پیدا ہو رہی ہے یا پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ توجہ کا طالب رہوں گا، تیرے اس عمل کو جو تو اس دنیا میں بجا لا رہا ہے آخرت میں یہ کوئی مؤثر ہے؟ تیری آخرت کو آباد کر رہا ہے؟ تجھے معاوضہ دے رہا ہے یا معاوضہ نہیں دے رہا ہے؟ اب وہ معاوضہ چاہے جنت ہو چاہے خوشنودی رب ہو، اس معاوضے کی دو قسمیں کہ جس کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا، جو لوگ اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر اس مقام پر وصیت نامے میں امام کیا فرما رہے ہیں؟ فقط یہ دیکھ لے کہ اس عبادت سے تجھے مل کیا رہا ہے، اس عمل سے، اس کام سے جو تو اس دنیا میں بجا لا رہا ہے، آیا آخرت میں تیرے لیے کوئی اجر بھی ہے یا نہیں ہے؟ خواہ وہ اجر نچلے درجے کا ہو، خواہ وہ اجر بلند درجے کا ہو، اس سے قطع نظر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے تجھے اجر بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تو بہت سارے کام اس دنیا میں ایسے بجا لا رہا ہو کہ جب آخرت میں آئے تو تجھے پتا چلے کہ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں تھا، اس کا کوئی عوض آخرت میں تیرے لیے نہیں ہے۔ اجان گرامی، ایک اہم ترین نقطے کی طرف میرا مولا وقت آخر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت سے واقف ہو جا۔ یہ علی ہی کے جملے ہیں، اے انسان سن، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ در حقیقت خداوند متعال کی جانب سے دیا ہوا وہ سرمایہ ہے جس کے عوض تُو نے جنت کو خریدنا ہے، جس کے عوض تُو نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اگر تُو اپنی آخرت کو بنا رہا ہے در حقیقت تُو اپنا معاوضہ لے رہا ہے، لیکن اگر اپنی آخرت نہیں بنا رہا ہے در حقیقت تُو اس معاوضے کو کھو رہا ہے۔ اور علی وقت آخر خود سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اپنے 24 گھنٹے میں بجا لانے والے اعمال پر غور کر کہ ان اعمال سے تیری آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بس وہ انسان بھی خسارے میں ہے جو اللہ کی معصیت کر رہا ہے، توجہ کا طالب رہو، وہ انسان بھی خسارے میں ہے جو خدا کی اطاعت نہ کرتے ہوئے اس کی معصیت بجا لا رہا ہے. اور علی اپنے ان جملات کے ذریعے سے یہ پیغام بھی ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، وہ انسان بھی خسارے میں ہے جو ممکن ہے اللہ کی معصیت نہ کر رہا ہو لیکن زندگی میں ایسے اعمال بجا لا رہا ہو جن کا آخرت میں کوئی اثر نہیں، وہ انسان بھی خسارے میں. فقط وہ خسارے میں نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں سے گناہ نکال دیا، وہ بھی خسارے میں، وہ بھی فریب خوردہ ہے، وہ بھی پریشان ہوگا، وہ بھی شرمندگی کا احساس کرے گا، وہ بھی افسردہ ہوگا جس نے اپنے زندگی کے ان لمحات کو کھو دیا، ضائع کر دیا، ابس اور بیکار کاموں میں صرف کر دیا جن لمحات سے وہ اپنی آخرت بنا سکتا تھا. وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے عمل ایسے بجا لاؤ کہ قیامت میں تمہیں اس کے عوض اجر ملے. بس دو قسم کے لوگ ہیں جو علی کے ان جملات کی روشنی میں باہر ہو گئے. ایک وہ کہ جو گناہ کر رہا ہے اسے اجر تو کیا عذاب ملے گا، اجر تو ایک طرف عذاب الہی کا شکار ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ انسان بھی پریشانی کا شکار ہے علی کے ان جملات کے مطابق جس نے گناہ نہیں کیا اپنی زندگی میں لیکن اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام بجا لا رہا ہے جو ابس ہیں، بیکار ہیں، لغو ہیں، بے فائدہ ہیں، غیر ضروری ہیں. کہ سارے لفظوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ ایسے کام میں بجا لا رہا ہوں کہ کل کو جب میں قیامت میں پہنچوں گا تو مجھے کہا جائے گا آپ کے اس کام کا آپ کو کوئی عوض نہیں دیا گیا ہے. درست ہے آپ کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے لیکن آپ کے اس کام کے بجا لانے پر آپ کو کوئی عوض نہیں دیا جا رہا ہے. علی فرما رہے ہیں نہیں، اے انسان مومن، تیری زندگی کے ہر ہر عمل کے عوض تجھے اجر ملنا چاہیے، تجھے معاوضہ ملنا چاہیے. فقط وہ خسارے میں نہیں ہے جو گناہ کر رہا ہے، وہ بھی خسارے میں ہے جو اپنی زندگی میں بعض ایسے امور کو رکھے ہوئے کہ جو ابس ہیں، بیکار ہیں، گناہ نہیں ہے لیکن اس کے عوض وہ کچھ جنت بھی نہیں بنا پا رہا ہے، اپنی آخرت بھی نہیں سنوار پا رہا ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا فرمایا اعظم الناس قدرا، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سے قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے، اب یہاں میں توجہ کا طالب رہوں گا، سب سے بہترین انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو من ترک ما لا یعنی، جو چھوڑ دے، ترک کر دے اپنی زندگی میں سے ایسے امور کو جو ابس ہے. دیکھیں جب علی کہہ رہا ہے تقوی الہی اختیار کرو، میں چاہتا ہوں کہ آگے والی بات پہنچانے کے لیے یہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. جب مولا فرما رہے ہیں تقوی الہی اختیار کرو، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو، زبان سے، اپنے کردار سے حق بات کا اعلان کرو، اس موقع پر امام ایک ایسی اہم چیز کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے مومنین اس مرض میں مبتلا ہیں، بہت سارے مومنین اس خسارے میں مبتلا ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اے انسان مومن، تو متقی اور پرہیزگار تو ہو گیا، تو نے اپنی زندگی میں سے دنیا کی محبت کو تو نکال دیا، لیکن تو تھوڑی دیر کے لیے غور کر کہیں ایسا نہ ہو. چونکہ شیطان مومن کو مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالتا ہے. ایک مرتبہ ایک انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کسی انسان کو گناہ کی طرف نہیں لے جا پا رہا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سارے ایسے کاموں کو ڈال دیتا ہے جس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں، جو ابد ہے، بیکار ہے، لغو ہے. اب آئیے میرے اور آپ کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کیجیے، 24 گھنٹے لے لیجیے، ہم جتنے گھنٹے بطور مثال، اب میرے ذہن میں جو ظاہری مثال ہے وہ یہی آ رہی ہے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ جو 2 گھنٹے ہم نے بیٹھے ٹیلی ویژن کے سامنے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مومن اور مومنہ جو ہے وہ حلال دیکھ رہا ہے، حرام نہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ حرام تو دیکھے گا تو عذاب ہے. فرض کرتے ہیں حلال شے کو دیکھا جا رہا ہے، کل کو قیامت میں جب پہنچیں گے تو اس 2 گھنٹے کا کیا ملے گا؟ اللہ محنت خوشحال رکھے اور خرم رکھے ان کرکٹ والوں کو، انہوں نے 20-20 اوور کے میچ شروع کر دیا، حداقل کچھ کم مومن کا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ جو 5 دن میں نے بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ دیکھا ہے، کل کو قیامت میں کس سے مانگوں گا اس کا اجر؟ مجھے بتائیے اس کا عوض میں کس سے مانگوں گا؟ علی یہی کہہ رہے ہیں، مومن تجھے شیطان جب شراب نہیں پلا سکے گا نا، تو اسے جب زنا نہیں کروا سکے گا نا، تو اپنے آپ کو جب آنکھوں کے گناہ سے محفوظ کر لے گا نا، اب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اس طرف سے نہیں تو دوسری طرف سے. یہ کرکٹ میچ کتنی اچھی چیز ہے، دیکھو بچپنے سے جب ہم اچھا میں یہ مثال اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں آج کیا تھا, بہت ساری محبتیں بہت ساری نفرتیں ہمیں سکھائی گئیں, تلقین اتنی کی گئی, اتنی تلقین کی گئی کہ اب ہمیں محبت ہو گئی, وگرنہ واقعا انسان کی فطرت اس سے محبت نہیں کرتی تھی. اتنا زیادہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان مناظر کو رکھا گیا کہ ہمیں اب وہ اچھے لگنے لگے. جب تک میں ہم یہاں پر پاکستان میں تھے تو اس وقت تک انسان کو کرکٹ سے ایک عجیب محبت تھی, انسان حیران ہو رہا تھا, اپنے گھروں میں دیکھ رہا ہے خواتین سجدے کر رہی ہوتی تھی کہ کسی طرح سے پاکستان جیت جائے, یعنی بڑا دینی رنگ ہوتا تھا, بہت محبت تھی انسان کو. بہرحال ممکن ہے شاید کسی حد تک بہت نچلے درجے پر صحیح بھی ہو یہ کام, وگرنہ جو ہمارے یہاں پر رائے تھے وہ اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے, وہ جیتنے کے بعد کیا کچھ کرتے ہیں آپ کو کیا معلوم, وہ ہارنے کے بعد بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو جیتنے کے بعد کرتے ہیں, کچھ فرق نہیں ہے ان کی زندگی میں. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں, یہ جو وقت انسان نے لگایا اس کا قیامت میں کیا ملے گا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم انسان جب آہستہ آہستہ تلقین, پہلے دن میں چاہ رہا ہے, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, اب یہ ہوتا ہے کہ دو سال بعد, تین سال کے بعد یہ بچہ اتنا شوقین ہو جاتا ہے کہ اگر میچ نہ دیکھے تو ایسا ہے کہ روح کو غذا ہی نہیں ملی, پریشان رہتا ہے. وہ بہت اچھی بات ہے انسان نہ دیکھے, اس کے بجائے خود کھیلے, ورزش کرے, اپنے جسم کو بہتر بنائے, یہ زیادہ اچھی بات ہے. نہ کہ اس میں بھی سارا وقت لگا دے, کچھ حد تک اپنے جسم کا خیال رکھے, آپ میری طرف نہیں دیکھیے گا, کچھ حد تک اپنا خیال رکھے بہرحال, تاکہ روح کو بہتر جو ہے وہ سپورٹ کر سکے, چونکہ بہرحال روح کو ایک اچھے جسم کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابس کام میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک ایسا ایسی فلم یا ڈرامہ جو انشاءاللہ حلال ہے, ایک بار دیکھ چکے ہیں, یہ جو بہت سارے دینی گھرانے ہیں نا, یہ کہتے ہیں بھائی اس وقت جو ڈرامے چل رہے ہیں, اس وقت جو فلمیں چل رہی ہیں, یہ تو بالکل صحیح نہیں, یہ تو نہیں دیکھ سکتے. اب جو پرانے ڈرامے چل رہے ہیں جو 20 سال پہلے کے, وہ بہت اچھے تھے, وہ دیکھ سکتے ہیں, وہ حلال ہے, لہٰذا وہ لگا دیا. اب جب معلوم ہے, پہلے بھی ویسے بھی ڈرامے کو ڈرامہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب ڈرامہ ہے, نہ باپ باپ ہے, نہ ماں ماں ہے, نہ شوہر شوہر ہے, نہ بیوی بیوی ہے, اس کے باوجود انسان کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, پھر بھی دیکھتا ہے, کہتا ہے بھائی حلال ہے, تھوڑا سا مزہ لے لیں. خوب اس مزے کا قیامت میں ہم کس سے اجر مانگیں گے, مجھے یہ بتا دیجیے, میں خود کس برائی میں آپ کے ساتھ شامل ہوں, ہم کس سے اجر مانگیں گے؟ علی وقت آخر اس چیز کی وصیت کر رہا ہے, اپنے اوقات کو, یہ اوقات سرمایہ الہی ہے, یہ ایک لمحہ جو تجھے خدا مند مطالعہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے, اس کے ذریعے سے تو جنت بنا سکتا ہے. ایک جملہ تیری زبان پر آ جائے سبحان اللہ, اللہ اکبر, جنت میں درخت لگ رہا ہے تیرے لیے, ایسا درخت جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والا ہے. خوب کیا کریں مولانا صاحب, ویسے ہی آپ نے بہت پریشان کی ہے, کیا چاہتے کیا ہو بھائی, کیا چاہتے ہو؟ ٹی وی بھی نہیں دیکھیں, اچھا حرام تو نہ دیکھیں, حلال بھی نہیں دیکھیں, وہ کیا کریں, ہم کیسے زندگی بسر کریں؟ صرف مدرسے میں اور جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہی آخرت بنے گی, دنیا کی کسی امر کو بجا نہ لائے. نہیں, آخرت بنانے کا طریقہ کار خود معصوم نے بیان کر دیا, درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. اب یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں, یہ بیان کرنے کے لیے کہ وہ اوقات کا حصہ جو ہم نے گناہ میں نہیں گزارا ہے لیکن عبس کاموں میں گزارا ہے, جس کا کوئی اجر ہمیں آخرت میں نہیں ملنے والا ہے, انسان جب قیامت میں جائے گا نا تو اتنا افسردہ اور غمگین ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, اتنا افسردہ اور غمگین ہوگا کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. قبل اس کے کہ یہ بیان کروں کہ پھر کس طرح سے ہم زندگی بسر کریں, یہ سنتے چلے جائیں گے کہ کتنا افسردہ ہونے والا ہے, کتنا غمگین ہونے والا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی آپ کو ٹیلی ویژن کی, اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان ہم بیٹھ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ, موضوع گفتگو کیا ہے؟ اللہ کو, جب اللہ کو معلوم, سارے اس پر جو ہے وہ اس طرح سے نظر دے رہے ہیں اور اس طرح جیسے وہ ایکسپرٹ ہے اسی فیلڈ کے, بیٹھ کے دو تین گھنٹے تک اس پر بات چیت چلے گی, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ اپنے گھر میں اپنے گھر, ان دو تین گھنٹوں کا عوض کیا ملے گا قیامت؟ چلو بھائی ٹی وی سے بھی ہمیں ہٹایا, دوستوں سے بھی بیٹھ ساتھ نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں. خوب اجران گرامی اپنی زندگی کو خود ہی دیکھتے چلے جائیے کہ زندگی میں, فقط علی نے کیا کہا, زندگی میں وہ عمل بجا لاؤ کہ جس کا معاوضہ کل کو تم فرشتوں سے مانگ سکو, اللہ سے تقاضا کر سکو, اللہ تو نے کہا تھا یوں کرو اس کے عوض یوں دوں گا, کہاں گیا, مجھے کچھ بھی نہیں ملا ہے. وہ نہ کرو کہ جس کا عوض نہیں ملنے والا ہے, ٹھیک ہے؟ اب خود ہی ہر انسان دیکھ لے اس کی زندگی میں بہت سارے امور کیسے ہیں کہ جو آیا بیکار, ابس اور لب تو نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابس تو نہیں ہے, کل کو قیامت میں کچھ تو نہیں ملے گا. علی وقت آخر فرما رہا نا, ایسے امور اپنی زندگی سے باہر نکال دے, وگرنہ یاد رکھ قیامت میں تجھے اتنا افسردگی اور اتنا غم ہوگا. اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں, ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد والے. معصوم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ہر ہر بندے کے لیے اس کے ہر ہر دن کے عوض 24 خانے. بہت سارے احباب نے شاید یہ روایت سنی ہوگی, ان کے لیے تکرار ہے. بہرحال جتنا انسان کی تکرار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے. 24 خانے فرض کر لیجیے, 24 گھنٹے, اس اعتبار سے 24 خانے انسان کے سامنے نمودار ہو جائیں گے. اب میں روایت کو مختصر کروں, پوری زندگی بلوغت سے لے کر جب سے اکاؤنٹ کھلا ہے اس وقت سے لے کر اکاؤنٹ کے بند ہونے تک جتنی زندگی کے ایام ہیں ان کو ملٹیپلائی کر لیں 24 سے, کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کے نگاہوں کے سامنے لے کر آئے. یہ پوری زندگی ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے. اس پوری زندگی کی تین کیفیتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. بعض آپ کو نورانی لگ رہے ہوں گے, لائٹ سفید چمکیلے, بعض تاریخ ڈارک سیاہ, بعض ایسے جو نہ سفید نہ تاریخ. تین قسم کی حالتیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہ انسان ہے قیامت میں پہنچا ہے, یہ تین قسم کے اس کے اعمال کا جسے کہہ سکتے ہیں خلاصہ ان بریف اس کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. ایک چارٹ بنا کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے, یہ سفید سفید ہے, یہ سیاہ سیاہ ہے, یہ کچھ بھی نہیں, نہ بہت زیادہ نہ پہلی والی کیفیت ہے نہ دوسری کیفیت ہے. اب معصوم کے جملے میرے جملے نہیں ہیں, انسان اپنی بات کو بیان کرنے میں توجہ کا طالب رہوں گا, انسان اپنی بات کو بیان کرنے میں مبالغہ کرتا ہے. باہر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اندر خبر آتا ہے کچھ اور ہو جاتی ہے. ادھر ایک آدمی مرا ہے, ادھر پہنچتے پہنچتے 10 آدمی مر گئے ہوتے ہیں. یہ ہم اور آپ ہیں جو مختلف خبروں کو بڑا چڑھا دیتے ہیں, مختلف خبروں کو جب گرانا چاہتے ہیں تو گرا بھی دیتے ہیں بہت آسانی سے. ہم صحیح طرح سے واقعیت کی عکاسی نہیں کرتے, لیکن یہ اہل بیت کا کلام ہے, اور کلام اہل بیت میں جو واقعیت ہے اسے پیش کیا جا رہا ہے, کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے. امام معصوم فرماتے ہیں یہ تین قسم کے خانے ہیں. پہلا خانہ جو سفید ہے نا, وہ اس لیے ہے کہ یہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جسے اس نے اطاعت میں گزارا ہے, توجہ بتانے پر ہوں. دوسرے خانے جو سیاہ ہیں, یہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جو اس نے معصیت پروردگار میں گزارے ہیں. تیسرے خانے جو نہ سفید ہیں نہ سیاہ ہیں, یہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جسے اس نے عبث اور بیکار کاموں میں نکالا, ٹھیک ہے. اب یہ جو پہلے قسم کے کام تھے کہ جس کی بنا پر دیکھ رہا ہے کہ زندگی کے وہ اوقات ہیں جو سفید ہیں, معصوم فرماتے ہیں آپ سنو اسے کتنی خوشی ہوگی ان اوقات کو اپنے ان کاموں کو دیکھ کر. امام فرماتے ہیں اس نور کو, اس سفیدی کو دیکھ کر اس انسان کو اتنی خوشی ہوگی, اتنا سرور ملے گا, اتنی مسرت ملے گی کہ اگر اس مسرت کو سارے جہنم والوں کے مابین تقسیم کر دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم والوں کو جہنم کا عذاب ایسا لگے گا کہ ختم ہوگی. لو وزع علی اہل النار لادہشہم عن الاحساس بالم النار, تھوڑی دیر کے لیے آگ کی گرمی کو محسوس کرنا چھوڑ دیں گے, ایسا ہوگا کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے ان کو ریلیف مل گیا. اس ایک انسان کو اتنی خوشی مل رہی ہے, اتنی مسرت مل رہی ہے کہ اس ساری مسرت کو جب ڈیوائڈ کیا جائے جہنم والوں کے مابین تو ہر انسان تھوڑی دیر کے لیے عذاب میں ریلیف کا احساس کرے گا. بس خوشی کا کیا مرحلہ ہے. دو, جو سیاہ اور تاریخ خانے ہیں یہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جسے اس نے معصیت الہی میں گزارا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہوگا. معصوم فرماتے ہیں اسے دیکھ کر اس پر جزا و فضا کی, اس پر پریشانی کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ اس کیفیت کو اگر تم جاننا چاہو کہ وہ کیفیت کی مقدار کیا ہے, اگر اس کیفیت کو سارے جنت والوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے جنت کی نعمتیں ان کے لیے بے مزہ ہو جائیں گی, اتنا یہ غم احساس کرے گا. خوب یہ دونوں چیزیں تو انسان کو سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ وہاں پر نیکی کی ہے یہاں پر برائی کی ہے. اب یہ تیسرا خانے کون سے ہیں جس کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کر رہا ہوں مسلسل, کہ اپنی زندگی میں سے ابس اور بیکار کاموں کو نکال دیجیے. امام معصوم فرما رہا ہے وقت آخر فرما رہا ہے وعملا للاجر, اپنی زندگی میں جو بھی عمل بجا لاؤ دیکھو گے اس کے عوض تمہیں پروردگار متعال کی بارگاہ سے کیا کچھ مل رہا ہے. اگر کچھ نہیں مل رہا ہے اس کام کو نہ بجا لاؤ, اس لیے کہ جب انسان قیامت میں پہنچے گا اور اپنے ایسے حصوں کو اپنی زندگی کے ایسے لمحات کو دیکھے گا کہ جن لمحات میں اس نے اگر گناہ نہیں کیا تو کوئی نیکی بھی نہیں کی, اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی. امام معصوم فرماتے ہیں سننے والے سن, فینالہ من الغبن والاسف علی فواتها ما لا یوسف, نیکی میں ملنے والی خوشی کو لفظوں کا لباس پہنا دیا گیا, برائی کرنے کی وجہ سے ملنے والے غم عذاب سختی شدت کو لفظوں کا لباس پہنا دیا گیا, لیکن زندگی کے ان لمحات کو دیکھ کر اس انسان کو اتنا غم ہوگا, اتنی افسردگی ہوگی, اتنی پریشانی ہوگی کہ جسے لفظوں کا لباس نہیں پہنایا جا سکتا. ما لا یوسف, قابل توصیف نہیں. یہی زندگی کے وہ لمحات جو ہم بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ ابس اور بیکار کاموں میں گزار دیتے ہیں. علی فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں سے ان لمحات کو باہر نکال دیں. خوب کیا کریں؟ آپ نے وہ سوال دوبارہ سے دوہرا دوں، کیا کریں؟ کرکٹ نہ کھیلیں، کرکٹ نہ دیکھیں، دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. خوب امام معصوم خود فرما رہے ہیں، اپنی زندگی کو اگر چاہتے ہو کہ اس کے وقت تمہیں اجر مل جائے آخرت میں، اپنی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کر دو. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ بعض جگہوں پر تو آیا ہے اپنی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کر دو، اور اس میں سے ایک حصہ ہے امر معاش کے لیے، وہ کتنا بنے گا؟ تقریباً 8 گھنٹے. یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ کہہ رہی ہے زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کرو، بس امر معاش کے لیے کتنے گھنٹے نکالو؟ 6 گھنٹے نکالو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یہ اچھی نہیں لگے آپ 8 گھنٹے لگائیے، لیکن خدا را 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگائیے گا. چونکہ بارہا اپنی اس گفتگو میں اس ماہ مبارک رمضان میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، زیادہ دوڑنے سے زیادہ ہاتھ تھوڑا دوڑیے، مناسب دوڑیے، جتنا آپ کے لیے ہے آپ کو مل جائے گا. اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، میں تو بہت ساروں سے کہہ چکا ہوں لیکن میری زبان میں تو تاثیر نہیں. بابا جان، یہ 12 بجے تک آپ دکان رمضان میں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رات پروردگار متعال نے عبادت کے لیے بنائی ہے. خوب رمضان المبارک میں احسان کر دو خدا پر، 10 بجے دکان بند کر دو. مولانا صاحب، کمائی کا وقت ہی یہی ہے. خوب جو ادھر سے آئے گا وہ کہیں اور سے چلا جائے گا. فقط اور فقط دید اور بصیرت کا فرق ہے، ایک دکان پر بیٹھ کر کما رہا ہے، ایک مصلی عبادت پر بیٹھ کر کما رہا ہے، دونوں کما رہا ہے، لیکن یہ جو کما رہا ہے یہ چلا جائے گا، وہ جو کما رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. رمضان کی یہ راتیں پھر نہیں آنے والی، ان آخری راتوں میں اہم ترین دعا کیا ہے؟ میرے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو یہ لمحات ختم ہو جائیں، گناہ کا بوجھ میرے کاندھوں پر باقی رہ جائے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ عید کے ایام ہے، میں ادھر بہت اچھا بنا لوں گا، بسم اللہ. بہرحال اب میری بات سے دوسرا نتیجہ نہیں لیجیے گا، متعدد زندگی بسر کیجیے. نہ اس طرح سے دنیا میں لگ جائیں کہ آخرت کو فراموش کر دیں، نہ اس طرح سے آخرت میں لگ جائیں کہ پھر آئیں مولانا صاحب کیا ہوا بھائی، ہماری بھی آپ کی جیسی حالت ہے، لاؤ پیسے، پیسے ہی نہیں ہے، ہم صرف آخرت بنا رہے ہیں. ایسی آخرت کو کوئی فائدہ نہیں، کوشش کیجیے، کام کیجیے. ٹھیک ہے، آپ نے رات میں جاگنا ہے نا، دن میں دکان بند کیجیے، دن میں عبادت کیجیے، رات میں 6 گھنٹے جاگیے، بسم اللہ. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن یہ کہ صبح بھی کمانا ہے، رات بھی کمانا ہے، صبح و شام ایک ہی کام کرنا ہے، اس سے یہ پروردگار میں خوب بہرا. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، کوشش کرو تمہاری زندگی ان 4 حصوں پر مشتمل ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عزیزوں، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت انسان کے عمل میں آ جائے گی، جو بھی عمل کرے گا اس کا اجر ملے گا، جو بھی عمل کرے گا اس کا اجر ملے گا، اپنی زندگی کو ان 4 اوقات میں. اور اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ مولانا صاحب سے مسجد میں بیٹھے رہے مدرسے میں، اس کا بھی جواب آ رہا ہے. فرمایا اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک حصہ اللہ کی مناجات سے مختص کرو، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں. اب اس کو علماء اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ چاہے وہ راز و نیاز ڈائریکٹلی ہو، چاہے وہ انڈائریکٹلی ہو. ایک مرتبہ آپ اس راز و نیاز کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، معرفت حاصل کر رہے ہیں، چلو اس کو بھی آپ اس میں شامل کر دو، وغیرہ ڈائریکٹ لفظ یہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کی مناجات میں، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرو. یہ ایک. دو، ایک حصہ لگاؤ امر معاش کے لیے، کسب معاش کے لیے، رزق حلال کی تلاش میں نکلو. خاتون خانہ ہے، ایک حصہ لگائے اپنے گھر کی آرائش میں، گھر کو سنوارنے، نہیں کہ 24 گھنٹے گھر کو صاف کر رہے ہیں. دل میلا ہے، دل میں کچیل ہے، اور گھر جو ہے وہ ہر دوسرے دن دھویا جا رہا ہے، سارا وقت اسی میں لگ جائے گا نا، اس کو کب دھوئیں گے؟ بس ایک حصہ لگاؤ اللہ سے مناجات میں، ایک حصہ لگاؤ اللہ سے مناجات میں، دوسرا حصہ لگاؤ امر معاش میں، کسب معاش میں. تیسرا، یہ بہت کارآمد ہے عزیزان کرام، بارہا میں اپنے دوستوں سے بات کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں پھر یہ پیش کر رہا ہوں، سمجھ میں یہی آتا ہے ہر وہ انسان، ہر وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو محدود کر لے محرم الحرام اور سفر کے اعتبار سے مجالس سننے میں، اور اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کے 30 دنوں میں، یہ بھی بہرحال ہمارے معاشرے کا ایک اعزاز ہے، مگر نہ آپ دوسری جگہوں پہ چلے جائیں تو ماہ مبارک رمضان میں درس وغیرہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، صرف افطاریوں کے سلسلے ہوتے ہیں، درس کیا ہوتا ہے؟ بہرحال یہ روح کی غذا ہے، لیکن ہر وہ انسان جو اس روح کی غذا کو محدود کر دے چند مہینوں میں، اور اس کے علاوہ روح کو غذا فراہم نہ کرے، وہ اپنی زندگی بہتر نہیں بنا سکتا ہے. جس طرح سے جسم کو روزانہ غذا چاہیے، روح کو بھی روزانہ غذا چاہیے. لہذا یہ تیسرا حصہ امام نے کیا فرمایا ان دوستوں کے لیے جو دوستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، بھائی کوئی ایک اچھا میٹنگ پوائنٹ ان کا بنا ہوا ہے، روزانہ نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں وہاں پر ضرور پہنچتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی اگر ان صاحب کو ڈھونڈنا ہے نا وہاں پر پہنچ جاؤ، وہ حتماً اس چوک پر آپ کو حتماً ملیں گے، اور رات کے اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں پر ہوتے ہیں، کبھی قضا نہیں کرتے، خوب ایسے چوک پر ضرور جا کر بیٹھیے لیکن یہ کام کیجیے. کیا فرما رہے ہیں امام معصوم؟ تیسرا وقت لگاؤ ایسے دوستوں, ایسے جاننے والوں, ایسے قابل بھروسہ لوگوں کے ساتھ جو تمہارے عیوب کی جانب تمہاری رہنمائی فرمائیں اور تمہاری باطن کا آپریشن کریں, تمہارے باطن کو اصلاح کر دیں. بیٹھے کھائیے پیجیے لیکن ایسے کے ساتھ کہ جو کسی حد تک آپ کے باطن کی اصلاح کیا تھوڑا بہت تجربہ رکھتا ہو, نہیں کہ اس کا باطن ماشاءاللہ سے اتنا سیاہ ہو کہ آپ کی سیاہی میں اور اضافہ کر دے. تقریباً ہمارے پاس ایسے ہی دوست ہیں. ایسے دوست نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھیے اچھی فائدہ مند باتیں کیجیے ساتھ میں. وہ یہ دیکھیں, یہ بیٹھنا جو ہے نا یہ غذا ہے, یہ جو تیسرا حصہ ہے نا یہ درحقیقت وہ غذا کی فراہمی. ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہارے عیوب کی طرف تمہاری رہنمائی کر دیں. کہاں ہے ہمارے پاس زندگی میں یہ حصہ کہ جو مجھے یہ بتا دے کہ میں اپنی زندگی میں کہیں رانگ ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہا ہوں. اور مولانا صاحب ابھی تک سب آپ کی باتیں ہی چل رہی ہیں بھائی, ابھی تک ادھر سے ادھر سے گھما پھرا کے آپ اپنی بات ہی کر رہے ہو. اللہ کی مناجات میں قصب معاش تو ہم نے کرنا ہی ہے. ایسے دوستوں کے پاس تو تقریباً ہمارے پاس تو ایسے دوست نہیں ہیں, وہی آپ کہہ رہے ہو کہ عالم کے پاس جاؤ, پھر پھنسوا دیا آپ نے. ہمارے لیے کیا بچا ہے؟ چوتھا اور آخری حصہ آپ کے لیے, چوتھا اور آخری حصہ آپ کے لیے. اور اس حصے میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ امام معصوم کے جملے, اس چوتھے حصے کا وقت ضائع نہ کرو, اس سے اچھا گزارو. یہ تمہیں اتنی طاقت فراہم کرے گا کہ اللہ کی مناجات میں بھی بہترین طریقے سے وقت لگاؤ گے, قصب معاش میں بھی بہترین طریقے سے وقت لگاؤ گے, اچھے دوستوں سے بھی ملاقات میں بہترین طریقے سے اپنا وقت صرف کرتے ہوئے نظر آؤ گے. یہ کیا ہے چوتھا حصہ؟ یہ کتنا کارآمد حصہ ہے؟ اس چوتھے حصے میں ان حلال لذتوں سے لطف اندوز ہو جو پروردگار متعالیٰ تمہارے لیے دنیا میں رکھی ہیں. اور پھر امام کے جملے, بہاز حصہ آتے تقدرون علی الثلاثۃ ساعات, اس وقت کو اگر تم نے صحیح یوٹیلائز کر لیا اللہ کی مناجات میں بھی بہترین وقت لگاؤ گے, اچھے دوستوں سے بھی ملاقات میں بہترین طریقے سے وقت صرف کرو گے, قصب معاش بھی حلال طریقے سے لیتے ہوئے نظر آؤ گے. سارا مسئلہ گڑبڑ یہیں پر ہے. یہ حلال لذت کہتے کسے ہیں؟ حلال لذت عزیزان گرامی ایک تعریف یہاں پر یہ بیان کر دی, حلال لذت وہ ہے جو تجھے تیرے اللہ سے قریب کرے نہ کہ تجھے تیرے اللہ سے دور کرے. یہ ہے حلال لذت. سونا لذت حلال ہے لیکن کتنا سونا؟ اتنا سونا کہ اس کے بعد تجھے عبادت کرتے ہوئے اونگ نہ آئے, اس کے بعد تو عبادت کرتے ہوئے بہت ہی چاکو چاک بالکل جو ہے وہ فریش ہو کر تو عبادت کرتا ہوا نظر آئے, نہیں کہ جو ہے وہ جتنے جاگنے کا وقت تھا وہ کہیں اور گزار لیا, جب نیند آ رہی ہے تو مسجد میں آ گئے عبادت کرنے آ گئے. چلو نیند بھی کر لیں گے ساتھ میں جو ہے وہ عبادت بھی ہو جائے گی, نیند بھی ہو جائے گی اعمال بھی ہو جائیں گے. نیند حلال لذت ہے. کتنی مقدار میں حلال ہے؟ جب نہ انسان بہت کم سوئے نہ اتنا سوئے اتنا سوئے اتنا سوئے کہ سوتا ہی رہ جائے. حلال لذت جب تک متعادل رہے گی آپ کو بقیہ تینوں حصوں میں فائدہ پہنچائے گی. اگر اس طرف سے ایکسٹریمزم آ گیا تو بھی خراب ہے, ادھر تو بھی خراب ہے. ایک اور حلال لذت, کھانا پینا. بہرحال ہم جیتے ہی کھانے کے لیے, ما خلقت الجن والانس الا لیاکلون, ہم ہوتے تو ہمارے لیے تو یہی آیا ہے. ادھر میں ہم تو جب بھی پاکستان آتے ہیں, بہرحال کیونکہ ہم یہاں پر رہتے نہیں ہیں وہاں پر ہمیں اتنی لذیذ غذائیں ملتی نہیں ہیں, ایک ہی جو ہے وہ گھر کی ڈش ہے اسی کو جو ہے نا آدمی کی. لیکن یہاں پہ ماشاء اللہ احساس ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کے لیے انواع و اقسام کے کھانے, اور مزے کی بات ہے کہ اتنا کھانے کے بعد پھر بھی جو ہے وہ ان کا جی نہیں بھرتا ہے, پھر بھی کھانے پہ ایسے ہی ٹوٹتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ ان کے نکاحوں کے سامنے آئے. ہمیں تو بنایا اسی لیے گیا ہے. نہیں عزیزان گرامی, یہ حلال لذت ہے, لیکن یہ حلال لذت اگر متعادل رہے گی آپ کے جسم کو قوت پہنچائے گی, پھر اس کے بعد تین اوقات آپ بہترین طریقے سے گزار لیں گے. اگر اتنا کم کھائیں کہ چلنے کے قابل نہیں ہے, یہ آدمی بھی فائدہ مند نہیں. اتنا زیادہ کھائیں کہ پھر بھی چلنے کے قابل نہ رہیں, یہ آدمی بھی فائدہ مند. تقریباً ہمارا افطار کے بعد ایسے ہی حال ہوتا ہے, لیٹ جاتے ہیں فوراً, گر جاتے ہیں بستر پر, اتنا کھا چکے ہوتے ہیں. رمضان المبارک کچھ اور سکھانے کے لیے آیا تھا, ہم کچھ اور سیکھ رہے ہیں. پروردگار متعال کی جانب سے لذت جنسی یہ اہم ترین تحفہ الہیہ ہے. اگر وقت پر اور متعادل طریقے سے انسان یہ حاصل کر لے تو عبادت میں دیکھیں کیا لطف آتا ہے, شیطان کے وسوسوں سے انسان دور ہو جاتا ہے. ایک ایک حلال لذت جو پروردگار متعال نے رکھی ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس حلال لذت سے انسان اگر استفادہ کرے گا تو حتماً پروردگار متعال کے قریب ہوتا چلا جائے گا. فارمولا میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا, حلال لذت اٹھائیے, لیکن ایسی حلال لذت جو آپ کو خدا سے قریب کرے. اب مجھے اس بات کا جواب نہیں ہے, ٹی وی پر جو ہم فلموں اور ڈرامے دیکھتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. میں کیوں کہوں کہ آپ فقط ہی کام کرتے ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں.
لیکن یہ جو ہم کام کرتے آیا اس کے بعد ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے قریب جانا چاہیے یا اس کے بعد ہم کہیں اور جا رہے ہیں. فرض یہ کہ حلال لذت ہے, حرام کوئی منظر اس میں نہیں ہے, حرام کوئی آواز نہیں ہے, اس فرض پہ بحث ہو رہی ہے. ایسی حلال لذت ہے کہ جسے دیکھ کر آیا ہم خدا سے قریب ہو رہے ہیں, خدا سے دور ہو رہے ہیں. آنکھیں درد ہوتی ہیں انسان کی, کہاں خدا سے قریب ہوتا ہے. اسی قسم کے فالتو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں, آئے اس کے بعد آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں. کبھی بھی انسان خدا سے قریب نہیں ہوتا. ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں بہترین طور پر فیصلہ کر سکتا ہے. اب یہاں پر علماء اخلاق یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے, تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح, اب یہ جو حلال لذت ہے نا, توجہ کا طالب, یہ جو آپ سو رہے ہیں نا, آپ کہیں گے مولانا صاحب سونے کا اجر ہے, جی ہاں اسی سونے کا اجر ہے, توجہ کا طالب رہوں گا, اسی سونے کا اجر ہے, اسی کھانے کا اجر ہے, اسی جنسی لذت کا اجر ہے. اس لیے کہ اس طرح سے آپ سو رہے ہیں تاکہ اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کریں. اب یہ سونا مباح نہیں ہے, یہی سونا مستحب ہے. اب یہی سونا آپ کو خدا سے قریب کر رہا ہے. بس ہر ہر عمل آپ کو اجر کی صورت میں, معاوضے کی صورت میں پروردگار متعال کی بارگاہ میں نظر آئے گا. لہذا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں سے یہی کہہ رہے ہیں, میرے بچوں دیکھو اپنی زندگی میں جو اعمال بجا لا رہے ہو, دیکھو کہ اس کے عوض تمہیں خدا کی بارگاہ میں کیا کچھ مل رہا ہے. بہرحال یہاں پر علماء اخلاق نے روایات ہی سے اخذ کر کے یہ بیان کیا ہے کہ ہر روز کس طرح سے, اب یہ تو ہمیں بیان کر دیا کہ بھائی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. میں کیسے چیک کروں کہ میں روزانہ صحیح چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں, روزانہ میں تھرو پراپر چینل چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں. ایک تو اچھا کام یہ ہے, آج کی دنیا بھی بہت زیادہ کہتی ہے, میں بھی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے یہ کام انسان کو کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ مومن کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن کے 24 گھنٹے مثبت کاموں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کا وقت مشغول ہوتا ہے, بھرا ہوا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت میں کرنا کیا ہے, چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے ابس کاموں میں ہم صرف کر دیتے ہیں. بہترین کام یہ ہے کہ انسان روزانہ کے 24 گھنٹے کو احساس کرے, اور اس کے لیے جو ڈائری لکھی جاتی ہے یا جو ڈائریز آتی ہیں بہت اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے وقت کے بارے میں یہ فکر کرے کہ اس گھنٹے میں نے کرنا کیا ہے. چونکہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے اس گھنٹے میں کیا کرنا ہے, لہٰذا وہ ابس اور بیکار کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے. یہاں سے امام معصوم نے بیان کر دیا, بھائی اپنے اوقات کو ان 4 حصوں میں تقسیم کر دو, یا قسم معاش میں, یا اللہ سے مناجات میں, یا اچھے دوستوں سے ملاقات میں, یا حلال لذتوں میں. اب انسان ہر ہر گھنٹے کے بارے میں طے کر لے کہ میں اس گھنٹے کو ان 4 امور میں سے کس امر میں صرف کر رہا ہوں, تاکہ اس کے ذریعے سے قیامت میں پروردگار متعال کی جانب سے مجھے اجر مل سکے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان 4 امور سے ہٹ کر اپنے اوقات کو صرف کر رہا ہوں, ورنہ انسان اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے. اور کل کو قیامت میں, میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, معصوم کے جملے ہیں, اتنا غم ہوگا, اتنا افسردگی ہوگی. آج کی دنیا میں لے لیجیے, ایک بزنس مین کو لے لیجیے, اسے بتاؤ کہ میری اس متا سے, میرے اس مال سے میں کروڑ کما سکتا تھا اور لاکھ بھی نہیں بنا سکا, کتنا روئے گا, کتنا افسردہ ہوگا, شاید ہارٹ اٹیک ہو جائے گا زیادہ محبت کرنے والا ہے. کہ میں بنا سکتا تھا اور نہیں بنایا, قیامت میں ایسے ہی ہوگا انسان کو, اس لمحے سے میں بنا سکتا تھا نہیں بنا پایا. علماء اخلاق یہاں پر بیان کرتے ہیں 5 کام روزانہ بجا لاؤ. اسلام مبارک رمضان میں دوسری مرتبہ بیان کر رہا ہوں, ابھی تک میں خود بھی نہیں کرتا ہوں, یعنی جسے کہہ سکتے ہیں آدھے بجا لاتا ہوں آدھے نہیں بجا لاتا ہوں. خوب بہرحال آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے یہ جو ہے وہ باعث رہنمائی ہوگا اور ہماری زندگی میں بہتری آئے گی. علماء کیا کہتے ہیں, دیکھو اللہ کی معرفت تم نے حاصل کی, اپنی زندگی میں علم بڑھاتے چلے جاؤ, اور اپنی زندگی کے اوقات کو گناہ سے تو تم انشاءاللہ اپنے آپ کو بچا ہی رہے ہو, ابس اور بیکار کاموں سے بھی بچانا شروع کر دو. اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی 24 گھنٹے اس طرح سے گزر رہے ہیں کہ کل کو قیامت تمہاری آباد ہوتی چلی جا رہی ہے, روزانہ اپنے نفس کے ساتھ ان 5 امور کو بجا لاؤ. 1 2 3 4 5 یہ ڈاکٹر آزاد ہے نا, یہ ان کی گولیوں کے نام ہوتے ہیں, ان کو تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. انہیں تو سمجھ میں آتے ہیں, لکھتے بھی پھر ایسے ہیں کہ اور بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے, پھر جب ہم جا کر وہ میڈیکل اسٹور والے کو دیتے ہیں تو اس کو ہی سمجھ میں آتا ہے, یعنی یا تو ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے یا اس کو سمجھ میں آئے, درمیان میں انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ایسے لکھتے ہیں, اور نام بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے علماء اخلاق نے عربی زبان کے اعتبار سے 5 نام 5 گولیاں میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں, انشاءاللہ تفصیل کل پیش کروں گا. یہ 5 گولیاں انسان بغیر کسی معاوضے کے دی جا رہی ہے, اور جیسے کہہ سکتے ہیں تجربہ جو ہے وہ مفت ہے, آپ کر کے دیکھ لیجئے, اگر افاقہ ہوتا ہے تو بعد میں بھی اپنی زندگی میں اسے جاری و ساری رکھیے گا, افاقہ نہیں ہوتا تو چھوڑ دیجیے گا. بہرحال یہ علماء اخلاق نے جو کچھ حاصل کیا ہے روایت کی روشنی میں, 5 چیزیں ہیں جسے اپنی زندگی میں ہر روز بجا لاؤ. 1, اب انہوں نے بھی موٹے موٹے نام رکھے, نام موٹے موٹے, باتیں بہت آسان آسان سی ہیں, نام اس لیے موٹے کہ عربی زبان کے نام ہیں, مشارطہ, 2 مراقبہ, 3 محاسبہ, 4 معاتبہ, 5 مکافاہ. یہ 5 کام اپنی زندگی میں روزانہ بجا لائیے, انشاءاللہ زود افاقہ ہوگا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. ارے گرامی, ہماری خداوند متعال سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنی زندگی میں تبدیلی لے آ سکیں، اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پروردگار متعال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تبدیل کریں، اور اس طرح سے ہو جائیں کہ زمانے کے امام کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنے۔ بہت تیزی سے ماہ مبارک رمضان کے ایام ختم ہوا چاہتے ہیں، اور ہر وہ انسان جو کہ مومن ہے اپنی آخرت کے لیے فکر کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لمحات کی قدر و قیمت کو جانے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہتر انداز میں کوشش کرے، اور کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ اگر سر تپا گناہ میں بھی ہے تو بھی پریشان نہ ہوں، سر تپا اگر گناہ میں بھی ہے، سر تپا اگر تاریکی ہے پھر بھی پریشان نہ ہوں۔ در آل محمد کی خصوصیت یہ ہے کہ جو سر تپا گنہگار ہوتا ہے اسے بھی یہ نور عطا کر دیتے ہیں، مایوس نہ ہو انسان اپنی زندگی سے۔ بہرحال جتنے گناہ کیے ہیں اس اعتبار سے اتنی ہی قربانیاں بھی انسان کو دینی پڑے گی۔ اگر رزق حرام کمایا ہے رزق حرام اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ اگر بس اور بیکار کاموں میں اپنی زندگی صرف کی ہے، اب اچھے کاموں میں اپنی زندگی شروع میں مشکل ہوگی، اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی سے اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لاؤ، یہ تبدیلی جو ہے وہ سود مند نہیں رہے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی، آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ چونکہ گناہ کی طرف جب انسان بڑھ گیا ہے، بس اور بیکار کاموں میں بڑھ گیا ہے، اب اگر اچانک جو ہے وہ سڈنلی چاہے گا کہ اپنی زندگی کو جو ہے نا 180 درجے پر 360 درجے پر لے جائے، نہیں ہو سکتا، آہستہ آہستہ۔ نفس بڑا خطرناک ہے، اتنی جلدی اس کو پیار سے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا، ابھی تک جو ہے وہ نماز شب پڑھنے کی اس کے پاس عادت نہیں ہے، اب اس کو پہلے دن 11 رکعت نہ پڑھاؤ بھاگ جائے گا، پہلے دن کے بعد 1 رکعت پڑھاؤ، قنوت بھی بہت مختصر پڑھاؤ، راضی ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اسے راضی کرو۔ گناہ سے کوشش کرو، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، اس کو گناہ سے نکالو، ان شاء اللہ اپنی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خود علماء نے طریقے بتائیں، دنیا کے عذاب اسے دو تاکہ اس کو جو ہے وہ ڈر محسوس ہو کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہو۔ بہرحال اگر انسان خطاکار ہے، پشیمان ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان، اس کا یہ آخری عشرہ ہو۔ اور علماء نے ہمیں بہترین طریقہ بھی سکھایا ہے کہ دیکھو خداوند متعال کی بارگاہ میں کس طرح تقاضا کرو، اے پروردگار تیری حمد ہے کہ جب بھی میں تجھے بلاتا ہوں تو میری سن لیتا ہے، میں اتنا خطاکار ہوں کہ تو مجھے بلاتا رہتا ہے لیکن میں تجھ سے نہیں تیری بات نہیں سنتا ہوں، اے میرے پروردگار تیری حمد ہے کہ میں گناہ کرتا چلا جاتا ہوں، گناہ کرتا چلا جاتا ہوں لیکن تو معاف کرتا چلا جاتا ہے، تیری جانب سے پھر بھی میرے لیے رہنمائی کے اسباب فراہم ہیں، اے آپ تیرا شکر۔ جو زندگی باقی رہ گئی اسے بہتر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم ایسے بن جائیں جس میں زمانے کے امام کی رضا ہو۔ کربلا انسان کے لیے ہر اعتبار سے پیغام کو لیے ہوئے، گنہگار کے لیے حضرت حر کا چہرہ، حضرت حر کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، اسی طرح سے غلاموں کے لیے، ہم غلام ہیں نا، اہل بیت در اہل بیت کی غلامی اپنا شرف سمجھتے ہیں نا، اب جب غلام سے خطا ہو جائے در اہل بیت پر، اسی طرح سے روتا ہو جائے، فریاد کرتا ہو جائے، معاف کر دیے جائیں۔ میرا چوتھا امام اسی ماہ مبارک رمضان میں غلاموں کو اپنے ارد گرد جمع کیا کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو لکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے آخر رمضان میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اے خدا ہمارے اس مولا اور آقا نے ہمارے گناہوں کو درج کر لیا، اسی طرح سے درج کر لیا ہے ہماری ایک ایک چیز کو جس طرح سے تو آقا نے ہمارے اس مولا کی نسبت سے گناہوں کو درج کر لیا، اے میرے پروردگار ہم تجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے تاکہ یہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یہ چوتھا امام ہمارے گناہ معاف کر رہا ہے، اب ہم تجھ سے تقاضا کرتے ہیں تو اس چوتھے امام کے گناہوں کو بھی معاف کر۔ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے خداوند متعال سے بات کرو، اپنے ماتحت سے بیوی بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی انہیں معاف کر لو، ان سے کہو کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر لو کہ خدا متعال مجھ غریب کو بھی بخش دے، مجھ مسکین کو بھی معاف کر دے، مجھ خطا کار سے بھی درگزر فرما دے۔ اور جب کبھی بہت تڑپ جاؤ، بہت افسردہ ہو جاؤ اور دیکھو کہ پھر بھی جو ہے وہ خداوند متعال کی جانب سے پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی میں اپنے اس گناہ کے بھور سے اپنے آپ کو نہیں نکال پا رہا ہوں، تو اس طرح سے اپنے مولا سے کلام کرو جس طرح سے غلام ابو ذر نے کربلا کے میدان میں اپنے مولا سے کلام کیا۔ غلام ابو ذر جون حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا، امام حسین کے ساتھ رہا، ایک ایک کر کے جب شہید جا رہے ہیں، ایک مرتبہ آگے بڑھا اور کہنے لگا آقا مجھے بھی اجازت چاہیے۔ حسین نے کہا ہم نے غلامی تجھ پر سے اٹھا لی، تجھے آزاد کر لیا۔ کہنے لگا مولا جب تک خوشی کے ایام تھے اس وقت تک غلام آپ کے ساتھ رہے، اور اب سختی میں آپ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ دیکھا حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اب اس غلام ابو ذر نے ہمیں سکھایا، اسی طرح سے مانگیے جس طرح سے غلام ابو ذر نے مانگا، کہا مولا قبول کرتا ہوں میرے جسم سے بو آتی ہے، قبول کرتا ہوں میرا ظاہری چہرہ اور اگلیا سیاہ ہے، قبول کرتا ہوں آقا میرے پاس کوئی حسب و نصب نہیں ہے، لیکن سچے دل سے آپ سے مانگتا ہوں مجھے ایسے قابل بنا دیں کہ میرا یہ خون آپ کے پاکیزہ خون سے جا ملے. آئیے زمانے کے امام سے تقاضا کیجیے اس ماہ مبارک رمضان میں, آقا جون کا تو فقط ظاہری چہرہ سیاہ تھا, وہ تو کوئی عیب نہیں, ہمارا باطن سیاہ ہے آقا, ہمارے باطن سے بدبو آتی ہے آقا, ہمارے پاس کوئی حسب و نسب نہیں ہے, مگر اس ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے اتنا چھوٹا سا اجر ہمیں نہیں مل سکتا ہے کیا ہم کے پاس اس حسب و نسب کے ساتھ ہمارا حسب و نسب ہو جائے, جو آپ کی جگہ وہ ہماری ہو جائے, جو آپ کا حشر وہ ہمارا ہو جائے. آقا یہ نہیں ہو سکتا, آپ کی پاکیزگی آپ کی نورانیت ان گنہگار دلوں کو ان خطا کار اور سیاہ دلوں کو حاصل ہو جائے. جان نے جب اس طرح سے تقاضا کیا, حسین ابن علی نے اجازت دی, نہ صرف یہ کہ اجازت دی, یہاں جان کا جہاد تمام ہوا, میرا مولا لاش جان پر پہنچا, دیکھا روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے, آپ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے, جس طرح سے جان نے مانگا تھا اسی طرح سے حسین نے عطا کر دیا, آپ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے, میرے پروردگار جان کے چہرے کو سفید کر دے, اللہم طیب وجہ و طیب ریحہ, اے میرے پروردگار اس کے جسم کو معطر کر دے, اے میرے پروردگار واحشرہ مع الابرار, نیکوکاروں کے ساتھ اسے محشور فرما, وارف بینہ وبین محمد وآل محمد, محمد وآل محمد اور اس کے درمیان معرفت کا رشتہ قائم فرما دے. میرا چوتا امام جب بے جانے امامت دفنانے کے لیے کربلا پلٹا, تاریخ یہ لکھتی ہے, پانچواں امام یہ روایت کرتا ہے, ایک لاشا ایسا ہے جس سے ایک نور بلند ہو رہا ہے, ایک خاص خوشبو آ رہی ہے, یہ جون کا لاشا ہے, وہ حسین کی دعا تھی جو اس طرح سے اس کے حق میں قبول.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی زندگی کو جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے اوقات کو تقسیم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے میرے آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو لاولد ہیں میرے پروردگار میں اولاد صالحہ عطا فرما. اے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے رزق کے مادی و مانی طیب و حلال میں وسعت عطا فرما. اے میرے آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان گنہگار آنکھوں کا واسطہ, ان جھوٹے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ. اے میرے پروردگار ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں آخر میں وسط میں ہماری ایک ہی دعا ہے, میرے آقا ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی فرما. اے میرے آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان آباد ہے, کچھ فطرت انسان سے برسر پیکار ہے, خصوص شیعان احمد کر رہا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے آقا جو اپنے دشمن سے برسر پیکار ہیں ان دشمنوں پر کامیابی اور نصرت و فتح عطا فرما. اے میرے آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا خصوص سے دعا جمال اپنے لیے طلب کرے, وہ جو حلال لذت ہے پروردگار مطالع رکھی ہے, حلال پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا علی و زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح سے تمام جوانوں کو بہترین ہم سب دین و دنیا میں مددگار ہم سر عطا فرما. اے میرے آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہے, جو بیمار کربلا کا واسطہ ہے, میرے آقا جلد از جلد انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے میرے آقا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمیں اس سال اور ہر سال تیرے بیت اللہ کی ہے, تیرے گھر کی, نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. مملکت خداداد پاکستان کو امر کا گہوارہ قرار دے, جو ہم پر رحم نہ فرمائے انہیں ہم پر مسلط نہ فرما. مسلمانان عالم خصوصیت سے مسلمانان پاکستان کو بھائی چارے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے شمار آپ کے آبان و انصار میں فرما, رحم ترین دعا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ الرحم, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے, شہداء صالحین ابرار مراجع کرام کے لیے, بالخصوص مرحوم منہاز علی امیر علی حسن علی علا دین نور بانو حسن علی, مرحوم مسلم کارا علی اور دیگر مومنین و مومنات کے لیے, ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما